اپنے تجارتی جنگ کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ انڈونیشیا میں بعض لوگوں کو اس بات پر تشویش ہے کہ انڈونیشیا نے پہلے ہی بہت سے مواقع گنوا دیے ہیں۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل یعنی مجلس مذاکرہ کے ساتھ میزبان بہجت چلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں راب میکلن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ آج راؤنڈ ٹیبل یا مجلس مذاکرہ کا موضوع ہے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے عسکریت پسندوں اور ان کے خاندانوں کی دوبارہ آباد کاری۔ عراق اور شام میں داعش کی خود ساختہ خلافت کا خاتمہ ہوا تو اس انتہا پسند گروپ کی باقیات کے مستقبل سے متعلق سوالات اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ محض عراق اور شام کا علاقائی مسئلہ ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی تشویش کا معاملہ ہے، کیونکہ دنیا بھر سے نوجوانوں نے داعش کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے اپنے ملکوں اور گھر بار کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر یہ مسئلہ بڑھ کر داعش کے ان جنگجوؤں کے خاندانوں اور بچوں تک پھیل گیا جو یا تو لڑائی کے دوران ہلاک ہو گئے یا پھر قیدی بنا لیے گئے۔ ایک اور صورت یہ بھی ہوئی کہ دنیا بھر سے خواتین بھی داعش میں شامل ہونے کے لیے نکلی تھیں اور انہوں نے عسکریت پسندوں سے شادیاں کی، ان کے بچے بھی ہوئے۔ ان خواتین کا تعلق امریکہ، یورپ، ایشیا اور متعدد دوسرے ملکوں سے تھا۔ اس کے علاوہ داعش کے جنگجوؤں نے عراق اور شام سے کرد، یزیدی، مسیحی اور دوسری مذہبی اقلیتوں کی خواتین کو قیدی بنایا اور اپنی تنظیم میں شامل کر لیا۔ اب ان میں سے بیشتر خواتین اپنے بچوں کے ساتھ واپس اپنے وطنوں کو جانا چاہتی ہیں کیونکہ داعش کی خود ساختہ خلافت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ان کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب یہیں سے اس بڑے چیلنج کا آغاز ہوتا ہے کہ معاشرے کے مرکزی دھارے میں انہیں دوبارہ شامل کرنے کی صورت آخر ہو گیا۔ عراق اور شام تو ان کو اپنے ملکوں میں بسانے پر آمادہ نہیں، ان کے اپنے آبائی ملکوں سے کچھ مزاحمت کی صورت نظر آتی ہے کیونکہ سیکیورٹی کے مسائل پر بات ہوتی ہے، پھر مختلف ملکوں کے اپنے نسلی، مذہبی اور سیاسی معاملات ہیں۔ تو اب آخر ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ داعش کے جنگجوؤں کے خاندان کہاں جائیں گے؟ ماہرین سے اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ اپنے تجزیہ کاروں اور ماہرین کا تعارف کراتے ہیں۔ ڈاکٹر ہما بکائی ایسوسیٹ ڈین ہیں فیکلٹی آف بزنس ایڈمنسٹریشن، سوشل سائنسز اور لبرل آرٹس ان کا خصوصی شعبہ ہے، ممتاز ٹیلی ویژن اینکر اور تجزیہ کار ہیں۔ منصور جعفر ہمارے ساتھ ہیں، مشرق وسطی امور پر مہارت رکھتے ہیں، العربیہ چینل سے وابستگی رہی ہے، میڈیا ٹرینر اور تجزیہ کار ہیں۔ پروفیسر فیضان حق انٹر کلچرل اینڈ آرگنائزیشنل کمیونیکیشنز کے استاد ہیں بفلو اسٹیٹ کالج میں اور ممتاز تجزیہ کاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ برگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک کالم نگار ہیں، دفاعی اور سیاسی امور کے لیے تجزیہ کار ہیں، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں دفاعی اٹیشی بھی رہ چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کام سینٹ یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر عمر عباسی ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے۔ پروگرام میں بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ تو آئیے حسب معمول پہلے ایک بنیادی سوال سے ہم آغاز کرتے ہیں اور اپنے تجزیہ کاروں سے اس کا مختصراً جواب بھی لیتے ہیں، جس کے بعد تفصیلی بحث کا آغاز کریں گے۔ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید اور آپ سلام عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر بکائی سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بکائی، آپ کے خیال میں داعش جنگجو اور ان کے خاندانوں کو معاشرے کے مرکزی دھارے میں لانا ممکن ہوگا کبھی؟ ڈاکٹر ہما بکائی ہیں ہمارے ساتھ، کیا
جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی اب آواز آ رہی ہے بالکل۔
گزارش یہ تھی کہ بات یہ نہیں ہے کہ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں، ضروری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے جو ونڈربل گروپس ہیں معاشرے کے وہ ان کی طرف راغب ہوئے اور اب وہاں ہیں، اور برٹن جیسی سوسائٹی ہے ان کو وہاں واپس آنے کا ایک رائٹ ہے، ایک حق موجود ہے۔ اور چونکہ جس عمر میں وہ اس کام میں ملوث ہوئے، بالخصوص بچے، ان کو آپ ایز اے ٹیررسٹ اور ایز اے کرمنل تو ٹریٹ ہی نہیں کر سکتے، آپ ایٹ بیسٹ انہیں ایز اے وکٹم ٹریٹ کر سکتے ہیں، اگر وکٹم نہیں تو ایٹ بیسٹ وہ برین واش لوگ تھے۔ تو اتنے سارے گرے ایریاز ہیں کہ ان کو ابینڈن کر کے چھوڑ دینا شاید میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک واقعہ جو ہے، جو بہت یہاں پہ جس کے حوالے سے بات چیت ہوئی، کیونکہ اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا پاکستان میں اس طرح سے کمپائل نہیں ہوا جس طرح ویسٹرن کنٹریز میں ہوا۔ نوری لواری ایک بچی تھی جو میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، پروفیسر ایک پروفیسر صاحب پڑھی لکھی فیملی میں تھی, والد پروفیسر تھے, وہ بچی راغب ہو کے چلی گئی اور جب وہ واپس آئی تو آئی ایس پی آر نے اس کو ریلیز کر دیا اور اس کی فیملی کے حوالے کر دیا, بیکاز اس کو ایز اے کرمنل ہم ٹریٹ ہی نہیں کر سکتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ ریہیبلیٹیشن کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی جو مجبوری تھی یا جو صورتحال تھی اس کو سمجھ کے اس کو دھارے میں واپس لائیں, کیونکہ اگر ہم ان کو معاشرتی دھارے میں واپس نہیں لائیں گے تو پھر ان کی ونریبلٹی اور بڑھ جائے گی اور جو ان کی وکٹم ہوڈ ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی. تو بہت مشکل کام ہے اور سوشلی, مینٹلی, ایموشنلی میرا خیال ہے,
لیکن ضروری ہے,
بلاک ایئرز ہیں, ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ
آپشن کوئی نہیں ہے. جی ہاں, اسی لیے آج ہم اس کے طریقوں پہ بات کریں گے کہ کیا صورت ہو سکتی ہے, حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے, ریاستی سطح پر تنظیموں کو کیا کرنا چاہیے, بین الاقوامی اداروں کو کیا کرنا چاہیے. لیکن ابھی تو ہم مختصر بات کریں, اس کے بعد تفصیلی آگے چلیں گے. منظور جعفر, آپ کے خیال میں اس انسانی بحران پر قابو پانے کے لیے آغاز کہاں سے کرنا ہوگا؟
بہت شکریہ. اور لیکن ایسا ٹاسک بھی نہیں کہ جو اکمپلش نہ کیا جا سکے, خاص طور پہ جن ممالک سے ان متاثرہ افراد کا تعلق ہے جو کہ اپنے ول کے اگینسٹ طاقت کے زور پر یا کوئرشن میں ان کو ایک آپ کہہ لیجیے ان کی ناپسندیدہ زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا اور وہ ایک ایسی آگ کا ایندھن بنائے گئے کہ جس جو ان کی اپنی چوائس نہیں تھی. تو اور یقیناً یہ ان کی ان متاثرہ افراد کی جو بڑی تعداد ہے ایسے ممالک سے تعلق رکھتی ہے کہ جو کہ ویل آف ممالک ہیں, یورپی ممالک ہیں, ویسٹرن ممالک ہیں. تو یقیناً وہاں پہ جس انداز سے انسانی حقوق کا پرچار کیا جاتا ہے اور جس انداز سے انڈیویجولس کی جو لبرٹیز ہیں, جو آزادیاں ہیں, اس کے تحفظ سے بلند دعوے کیے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بنیادی فریضہ ہے اس وقت کہ وہ اس کام میں مدد کرے. لیکن جو ڈیٹا ہمیں اس وقت مختلف ذرائع سے میسر ہے, اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو تقریباً 2003 سے عراق میں اس داعش کے فنومنا جیسے پاپ اپ ہوا اور اس کے بعد 2007 تک جتنے بھی اس ریہیبلیٹیشن کے کام کے حوالے سے جو عالمی سطح پہ کوششیں کی گئیں, جو ادارے ان کاموں کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے, ان کو جو فنڈ دیا جا رہا تھا مختلف ممالک کی طرف سے, اس میں ڈریسٹک ہمیں کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو یعنی ایک یہ جو ول ہے وہ نظر نہیں آ رہی اس وقت, جو اس طرح کا مشکل کام جو ناممکن نہیں ہے اس کو کرنے کے حوالے سے ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر واقعی دنیا چاہتی ہے کہ جو اپنی شخصی آزادی کھو دینے والے ان افراد کے جو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو
کیمپوں میں بھی رہتے ہیں. جی آگے چل کے بات, جی آگے چل کے منصور صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ کیمپوں بھی موجود ہے, الہول کیمپ کے میرے پاس کچھ اعداد و شمار بھی ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. پروفیسر فیضان سے بات کرتے ہیں. پروفیسر صاحب, آپ کے خیال میں کیا بین الاقوامی برادری اور خاص طور پر امریکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ضروری اور جسے کہنا چاہیے کہ کردار ادا کرے گا اہم طور پر؟ پروفیسر فیضان,
جی جی آواز آ رہی ہے آپ؟
جی آ رہی ہے.
جی سنے کا سب سے پہلے سلام دعا سب لوگوں کو, اللہ تعالیٰ اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے امریکہ جو ہے وہ ابھی اس چیز کو اتنی کریڈیبلٹی نہیں دے رہا جتنی دینی چاہیے, اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ امریکہ کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے مگر ہونی چاہیے, کیونکہ یہ وہ پائپ لائن ہے جس کے ذریعے دوسرے ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے, ورنہ یہ جو ہے یہ ایک ایسا وشس سائیکل ہے جسے نکلنا بہت مشکل ہوگا. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ یونائیٹڈ نیشن لیول تک اور یورپین جو ہمارے دوست ہیں اور جو لوکل لوگ ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر اس وشس سائیکل کو نہ توڑا گیا تو خطرہ ہے کہ ایک دفعہ پھر آئسس جو ہے وہ سر اٹھا سکتی ہے, اور یہی جو فیملی ممبرز ہیں یہی اس سائیکل سے جب گزریں گے تو اور زیادہ اس کی جو ہے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پورے خطے کے لیے.
اچھا برگر ملک, نظریاتی بنیاد کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. مختلف ملکوں میں معاشرتی زندگی میں داعش جنگجوؤں کے خاندانوں کی قبولیت کی صورت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ سب تجزیہ کاروں کا خیال یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپشن کوئی نہیں, کیونکہ یہ ایک انسانی بحران ہے جس پر قابو پانے کی ضرورت ہے. تو کس طرح سے اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہوگی؟
بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ.
دو اس کے بہترین ہیں کہ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی ہم نے خالی آئیس کو ملٹریلی ڈیفیٹ کیا ہے, وہ جو انڈر لائن کازز تھے ٹیررزم کے ان کو ابھی تک ہم نے ٹیکل نہیں کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئیس کی جو ہے جو گروپنگ جو تھی وہ ایک مونولیتھک گروپ نہیں تھا, وہاں پہ لوگ آئے تھے. بنیادی جو نیوکلس تھا گروپ کا وہ تو لوکل تھا, وہ جو لوگ انہوں نے وہاں پہ جوائن کیا ان کو, وہ کینیڈا سے لے کر امریکہ, یورپ, نارتھ افریقہ اور ایشیا کے دوسرے ممالک تک کے لوگ وہاں پہ آئے ہیں. اور جو وہاں پہ خواتین بھی گئی ہیں اور وہ جو ان کی فیملی کا حصہ بنی ہیں, وہ خالی ایک علاقے سے نہیں آئی ہیں, ایک ایتھنک گروپ سے نہیں ہیں, وہ مختلف جگہوں سے آئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو ابھی ان کی فیملیز رہ گئی ہیں اور جن کے ساتھ ان کے بچے بھی ابھی ہیں, تو سب کے سب ایک ملٹی ایتھنک گروپ ہے, ایک ملٹی نیشنل گروپ ہے. اور اس کے جو سولوشن جو آنا چاہیے اس کو ریزالو کرنے کے لیے, وہ بھی ایک انٹرنیشنل قسم کا سولوشن ہو, جو ایک شاید یو این کے بیچ میں آنا پڑے گا ایک سولوشن دینے کے لیے, جو کہ تمام ممالک جو کہ افیکٹڈ ہیں یا جن کے لوگ وہاں پہ جا چکے ہیں وہ سب کے سب ایکسیپٹ کریں وہ پروگرام, اور اس کے بعد اپنے اپنے ملک میں جو اپنی لوکل ان کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق تھوڑا بہت رد بدل کر کے ان دونوں کو واپس اپنے اپنے ملک میں ریہیبلیٹیٹ کریں.
اچھا,
تو میرے خیال میں ایک انٹرنیشنل ایفرٹ چاہیے ہوگا ان کو واپس ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے.
اچھا, ہما تحقیق کا جی, ہما تحقیق کار ایسے افراد کی دوبارہ آباد کاری کے لیے عام طور پر چار مراحل کی بات کرتے ہیں, جن میں بحالی ہے, دوبارہ شمولیت ہے, مصالحت ہے اور انتہا پسند نظریات کا خاتمہ جیسے مراحل آتے ہیں. آپ کے خیال میں ان میں سب سے اہم مسئلہ یا مرحلہ کیا ہے جس سے آغاز کرنے کی ضرورت ہے ان افراد کی معاشرے میں شمولیت کے لیے, تاکہ وہ خود کو ایک بار پھر سے معاشرے میں آباد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ذہنی طور پر اس کو قبول کرنے کی صورت ان کی بنے؟
مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کلیشے فریم ورکس میں پھنس جاتے ہیں, اور کیونکہ یہ میکرو لیول پہ بنائے جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہر معاشرے میں اپنے اپنے طریقے سے اس کو شاید ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے, ہم وار آن ٹیرر کی بات کرتے ہیں, ہم ایکسٹریمزم فائٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں فوکس اور بحث اس سے نہیں ہے کہ اس کا جو فال آؤٹ ہے اسے کیسے ایڈریس کیا جائے گا. ان لوگوں کی مین اسٹریمنگ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن جو شاید یو کے میں ورک کرے گا اور سیریا میں ورک کرے گا یا یو ایس میں ورک کرے گا, وہ بہت مختلف ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان میں کس طرح ورک کرے گا. تو میں تو آپ کو ایکچوئل کیس اسٹڈی کی مثال دے رہی ہوں کہ ہماری بچی تھی, چلی گئی تھی, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے نہ صرف اس کو بازیاب کرا کے واپس لائے, بلکہ اس سے ہم نے بغیر کسی چارج لگائے اس کو اس کی فیملی میں ریہیب ہونے کی اجازت دی. اینڈ شی اب وہ پڑھ رہی ہے دوبارہ اور وہ ہوئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی انڈیجنس سوسائٹیز ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ آیا ایجنسیز ہوگا, سینٹرل ہوگا. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کے پاس تو اس کے بارے میں کوئی ڈیٹا ہے
جی.
جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جہاں داعش نے بہت قدم جمائے ہوئے ہیں, وہاں ان کے سینٹرز ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے. دیکھیے, کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کس قسم کے نمبرز دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے ہی اس پروگرام سے پہلے جب میں اسٹیٹسٹکس دیکھ رہی تھی تو علاوہ برٹن کے مجھے کہیں سے بھی بہت ریفائنڈ ڈیٹا نہیں ملا ان کے حوالے سے. اور جو برٹن کا ڈیٹا ہے وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس قسم کی مین اسٹریمنگ کرنی چاہیے. بس بجٹ ایک بات میں ضرور
جی
یہاں کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں اس وقت جتنی بھی اسٹڈیز دیکھ رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہمیں شروعات کرنی چاہیے وہ مین اسٹریمنگ کی سب کو ضرورت ہے, لیکن جو ونریبل گروپس ہیں مطلب جو
بچے اور خواتین,
بچے کیونکہ 8 سال کی عمر سے بچے ریکروٹ ہوئے ہیں, 9-10 سال کی عمر میں ان کو گن فائٹنگ کی ٹریننگ دی گئی ہے, کسی عمر میں ان سے لوگوں کو مروایا گیا ہے, اور اسی طرح خواتین جو سیکس سلیوری کا پورا وہاں پہ صورت حال ہے, تو وہ جو ٹراما ہے وہ انڈیویجولی ہینڈل نہیں ہو سکتا, اس کے لیے انسٹیٹیوشنل ریسپانس چاہیے. جو اس سے کم پھنسے ہوئے لوگ ہیں وہ انڈیویجول یا گھروں پہ ہینڈل ہو سکتے ہیں.
اچھا منصور, آپ زمینی حقائق سے آگاہ ہیں. شام اور عراق سے تعلق رکھنے والی مذہبی اقلیتوں کی جن خواتین کو جبری طور پر داعش نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا, اب ان کے خاندان یا ان کے معاشرتی اور سماجی ماحول میں ان کے لیے کس حد تک جگہ بنتی دیکھتے ہیں آپ؟
جس انداز سے آپ جانتے ہیں کہ جن علاقوں کا آپ نے حوالہ دیا, عراق اور شام, یہ بنیادی طور پہ عرب دنیا کے وہ معاشرے ہیں کہ جو ٹرائبس پر مشتمل ہیں
جی,
اور جو ٹرائبل روایات ہیں وہ یہاں پہ یقیناً پلین کریں گی کہ جب ایسی خواتین اور ایسے بچوں کی واپسی جو ہے, اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن اقلیتوں سے یہ خواتین اور بچے تعلق رکھتے ہیں ان اقلیتوں کا اوور آل ٹرینڈ کیا ہے. اگر تو وہ بھی اسی نظریے کو بائے کر رہے ہیں, اسی آئیڈیالوجی کو بائے کر رہے ہیں جس کا یہ شکار بنی ہیں خواتین اور یہ بچے, تو پھر ان خواتین کے لیے وہاں, یعنی ان کے لیے ایک پلیس ہی ڈفرینٹ ہوگی, باقی ان کی کو فیٹ وہی ہے. لیکن اگر تو وہ سوسائٹیز یا وہ ٹرائبس جن سے یہ بلانگ کرتے ہیں یا وہ سیکٹ جن سے بلانگ کرتے ہیں وہ اس آئیڈیالوجی کو بائی نہیں کرتے, تو پھر ان کے لیے وہاں پہ ایک ویلکم پلیس جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے, ان کو ویلکم کیا جا سکتا ہے. ادر وائز تو ان کے لیے بہت مشکل ہے, خاص طور پہ اس طرح سے ٹرائبل سیٹ اپ کے اندر ان کا وہاں پہ ریہیبلیٹیٹ ہونا, اور اس سے بڑھ کر جو آپ کہہ رہے جو زندگی کا دھارا ہے اس میں ان کو شامل کیا جانا وہ مشکل نظر آتا ہے. لیکن جو اس وقت تک کی صورتحال ہے ہمیں دکھائی دے رہی ہے, اور خاص طور پہ یہ جزیری خواتین جو ہیں ان کے حوالے سے جس طرح کی اسٹوری مطلب منظر عام پر آتی رہی ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی تکلیف دہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی شرمناک بھی ہیں. اور اس زمن میں عرب دنیا کو جس حد تک میں نے اسٹڈی کیا ہے یا میں نے دیکھا ہے تو اس طرح کے یعنی ٹراما سے گزرنے والے لوگ جو ہیں, خواتین جو ہیں, ان کو عمومی طور پہ ویلکم نہیں کیا جاتا, یعنی اس معاشرے میں ویلکم نہیں کیا جاتا قطع نظر اس کے کہ وہ خواتین اپنی مرضی کے خلاف, اپنی فری ویل کے خلاف اس پورے ٹراما کا شکار ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی جو ایک بہت ہی آپ کے لیے آرتھوڈاکس سیٹ اپ ٹرائبس کا موجود ہے عرب دنیا کے اندر, اس میں اس نوعیت کی ہمیں اسپیس ہے اور بہت کم دکھائی دیتی ہے. اور ان کے بچوں کے حوالے سے بھی, اور اسی طرح اگر آپ پوری عرب دنیا کے اس وقت اگر ان کے جو آئلی قوانین ہیں یا ان کے جو شہری حقوق کے قوانین ہیں اس پہ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو اسی نوعیت کی چیزیں وہاں دیکھنے کو ملے گی کہ وہاں پہ جن خواتین نے ایون بہت سے ایڈوانس عرب ممالک کی خواتین نے اگر کسی غیر عرب سے اپنے شہری کے علاوہ کہیں شادی کر لی ہے کسی دوسرے شہری سے, تو ان کے بچوں تک وہ نیشنلٹی جو
نہیں دی
جاتی کیا جاتا ہے
جی.
ان کے بہت سارے حقوق جو ہے وہ سلب کر لیے جاتے ہیں.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں
اس تناظر میں
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی یہی حل ہوگا کہ ان کو کسی دوسرے ملکوں میں کہیں لے جانے کی ضرورت ہوگی اور بسانے کی ضرورت ہوگی؟ چلیے آگے چل کر اس پر بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ کچھ ایسی بھی رپورٹیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ جو قبائلی زعما ہے ان ملکوں کے اندر وہ بھی فیصلہ دیتے ہوئے کتراتے ہیں اور ہچکچاتے ہیں ایسی ساری صورتحال کے اندر. فیضان, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص نظریاتی مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزارنے والے افراد کو یہ باور کرانا ممکن ہے کہ ان کے نظریات معمول کی معاشرتی زندگی میں قابل عمل نہیں ہو سکتے؟ اس کے لیے کیا ان کی ذہنی اور سماجی تربیت کرنے کی ضرورت ہوگی؟ کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا انہیں واپس معاشرے میں لانے اور معمول کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے؟
دیکھیے, ہمارے ابھی ماضی میں بڑے اچھی مثالیں موجود ہیں جس میں جو ریڈوشیا میں جو ہوا تھا اور اس کے بعد ایک دو جگہ اور جہاں پر قتل عام ہوا, جب ہمسائے کو قتل کر رہے تھے آئیڈیالوجی کی بیسس پہ یا ایتھنک کلنسنگ پہ, انہوں نے ایک ساتھ ایک معاشرہ جو ہے وہ نیا معاشرہ جو ہے اس کو انہوں نے پیدا کیا ہے. اور ان لوگوں کے پاس ایک بڑی اچھا ایک لنک ہے, وہ ہے ایک مذہب کا لنک, کیونکہ سب ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن جیسے ان کی تعلیم یا ڈاکٹرنیٹ کیا گیا ہے ان کو، اسی طرح ان کو اس تعلیم سے نکالا بھی جا سکتا ہے ایک نئی تعلیم کے ذریعے، اور اس میں خاص کر اگر بچے اور بچوں پر اور عورتوں پر فوکس کیا جائے تو، اور ان کو مواقع مہیا کیے جائیں جس میں وہ ایک کم از کم ایک باعزت طریقے سے وہ روزگار جو ہے ان کو مہیا ہو، تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ جو ہے وہ معاشرے میں لایا جا سکتا ہے، اور جو مین اسٹریم سوسائٹی ہے اس میں دوبارہ ان کو ڈالا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل ویل، یعنی سیاسی جو منشا جو ہے یا جو ارادہ ہے، وہ اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور میرا خیال ہے جہاں تک کہ یہ مغربی ممالک جو ہیں وہ اس کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے، اور ابھی آپ کو پتا ہے کینیڈین پرائم منسٹر جو ہیں ان کے خلاف، کیونکہ انہوں نے انٹیگریشن کی بات کی ان کینیڈینز کی جو کرائسس کے ساتھ تھے، اور وہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہیں، تو ان کے خلاف ایک طوفان مچا ہوا ہے کینیڈا میں. تو جو مغربی معاشرہ ہے وہ اس کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتا، یہ وہیں کے معاشرے نے اس کا حل نکالنا ہے، اور اس کا حل جتنی جلدی ممکن ہو سکے نکالنا ہے، چاہے وہ سنی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہوں یا شیعہ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہوں، ان کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، ورنہ یہ ناسور جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اور میرے خیال میں انہی معاشروں میں اچھی یعنی کہ ایک منطقی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور یہ وہ آواز بلند کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ ہمیں مضبوط کرنے چاہیے.
اچھا برگیر ملک، وہ خواتین یا وہ مرد جو اپنے ملکوں کو چھوڑ کر داعش کے نظریاتی پیروکار بن گئے، انتہا پسند کارروائیوں میں ملوث ہو گئے، ان کی آبادکاری اور دوبارہ معمول کی زندگی میں شمولیت کے لیے کیا اقدام اٹھائے جاتے ہیں مختلف ملکوں کے نسلی، مذہبی اور سیاسی پس منظر کے ساتھ، اور کس حد تک ان کو معمول کی زندگی میں شامل کرنا پھر ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی بارے میں بات ہو رہی ہے گھوم پھر کر کسی بھی انداز میں، آپ ہمیں اسی حوالے سے بتائیے کہ جنوبی ایشیا کے جو ملک ہیں، کیونکہ وسطی ایشیا کا ابھی آگے چل کر ہم بات کریں گے، ازبکستان اور قزاقستان میں بہت سارے لوگوں کی واپسی ممکن ہو گئی ہے، پاکستان میں اور افغانستان میں ایسے لوگوں کے لیے کس طرح سے دیکھا جائے گا اور کیا کرنے کی ضرورت ہوگی؟
اگر آپ مجھے جاگے دیں تو میں اس کو دو حصے میں اس کو اس کا جواب دوں. دیکھیے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ لوگ جو سیریا اور عراق کے علاقے میں ہیں، وہاں کے جو آئیسس کی فیملیز جو ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا ہے؟ ابھی ہوا یہ ہے کہ جب یونائٹیڈ اسٹیٹس نے یہاں سیپریٹ گروپس وتھڈرا کیے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے کیمپس تھے جس کے اندر یہ فیملیز موجود تھیں، اور یہ کیمپس جو تھے یہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں ایس ڈی ایف کی جو افواج جو ہیں وہ ان کو ان کی دیکھ بھال کر رہی تھیں. وہاں سے بے شمار خواتین اور بچے جو ہیں وہ وہاں سے اسکیپ کر چکے ہیں، نکل گئے، اور وہ اپنی اس کوشش میں ہے کہ اپنے ٹرائب پہ واپس پہنچ جائیں. کچھ پہنچے بھی ہیں، وہاں پہ ان کو ایک بہت ہی سنگین صورتحال کا سامنا ہے. ان ٹرائبس نے ان کو پہلے تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی ایکسیپٹ، ہم آپ کو بھی واپس ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو بچے مطلب وہاں پر پیدا ہو گئے ہیں ان کیمپس کے اندر یا اس سے پہلے ایس ایس کے دور کے دوران، ہم ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. مگر ایک ہی دن کے بعد انہوں نے اپنا یہ رویہ چینج کیا، انہوں نے کہا کہ خواتین کو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے مگر بچوں کو نہیں. تو اب ان خواتین کے لیے یہ بہت ہی سیریس ایشو آ گیا تھا کہ وہ اب کیا کریں. اس نے بچے چھوڑ دیے اور اپنے کرائی سے مل گئے، اس نے بچے نہیں چھوڑے اور واپس چلے گئے. تو یہ ایک اتنا بڑا انسانی مسئلہ ہے کہ اس کو ہم کسی بھی طرح سے اگنور نہیں کر سکتے. اور اگر اسی طرح سے یہ لوگ بالکل اسٹیٹ لیس ہو گئے اور ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوا، ان کو کوئی اون کرنے والا نہ ہوا، تو یہی لوگ اب جب بڑے ہوں گے یا کچھ عرصے کے بعد پھر یہ ٹیررزم کی طرف دوبارہ
انتہا پسندی کی طرف دوبارہ جائیں گے. اچھا
انتہا پسندی کی بہت ٹیکل کرنا ابھی بہت ضروری ہے.
اچھا ابھی ہمیں جوائن جی 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 ملک صاحب جی برگیر صاحب کا بات پوری کیجیے.
میں وہ بات کر رہا تھا کہ پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سوات میں جیسے پاکستان نے کس طرح سے جو اس قسم کے ٹیررسٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا تھا.
جی ہاں وہ ہم آگے چل کے اس کا بھی میرے پاس سوال بالکل موجود ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس موضوع پر بھی بات کی تھی کہ وہاں پر انتہا پسندی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا اور اس کے بہت اچھے نتائج بھی سامنے آئے، اس کی تفصیل ہم اپنے سننے والوں کو ضرور بتائیں گے. اب ہمیں کامسٹ یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر عمر عباسی نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر عباسی.
وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں؟
بہت 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 شکریہ آپ کا جی. ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج بات کر رہے ہیں کہ داعش کی خلافت جو خود ساختہ تھی شام اور عراق سے ختم ہوئی, اور اس کے بعد اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ داعش کے جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کو مرکزی دھارے میں, معاشرے کے مرکزی دھارے میں واپس لانے کی کیا صورت ہو. تو اب ہمارے سامنے دوسرے ملکوں کی مثالیں بھی سامنے آنے لگی ہیں, جیسے ازبکستان نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ داعش کے 156 افراد کی بحالی کریں گے جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں. اس کے علاوہ شام کے صحراؤں میں موجود تقریباً 300 افراد بھی وطن واپس آ سکیں گے. صدارتی انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ انہیں رہائش اور روزگار دیا جائے گا, جبکہ قزاقستان اور تاجکستان کی حکومتوں نے بھی ایسے افراد کو واپس لینے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. آپ کے خیال میں واپس آنے والے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرکزی دھارے میں شامل ہو سکیں گے یا ان کی مسلسل نگرانی درکار ہوگی؟
پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست جس کا وجود ہوا تاریخ انسانی میں ایک ارتقائی مراحل سے نکلا, تو اس کی جو ایک بنیادی سبب تھا جس کو ایک عمرانی معاہدہ کہتے ہیں, جس کو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں, وہ یہ تھا کہ ریاست میں ایک انسان نے دوسرے انسانوں کو اپنے اوپر حکمرانی کرنے کا حق اس لیے دیا تھا کہ اس کے نتیجے میں جن کے جو محکوم انسان تھے ان کی زندگیوں میں فلاح اور بہتری آئی. اور اس ریاست اور حکومت کے نظام میں جب جمہوریت آئی اور پھر انسان نے اور زیادہ تہذیب سیکھی, پھر 21ویں صدی آ گئی اور اس طرح سے انفارمیشن کا فلو یعنی معلومات لوگوں تک پہنچی, مطلب لوگوں نے ریاست سے بہت زیادہ جو سوال اٹھائے اور اپنے حقوق مانگنا شروع کر دیے. یاد رکھیں کہ ریاست کا تاریخ یہ گواہ ہے کہ ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ جس میں ایک فجرانہ شفقت ہو اور ایک ماں کے جیسا ایک تصور تھا. اب یہ لوگ جو بہت سارے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ملکوں کے اندر بھی ہوئیں اور دنیا بھر میں ایسی تنظیمیں تشکیل ہوئیں, ان تنظیموں کی جو مین ریکروٹمنٹ ہے یعنی ان کے جو اصل افرادی قوت ہے جنہوں نے جاسر میں حصہ لیا, اس میں نظریاتی ایک نقطہ تو تھا, ایک نظریاتی عنصر موجود تھا, لیکن جو لوگ ان کا حصہ بنے ان تنظیموں میں گئے ان کو اگر آپ انالائز کریں, اس کے اوپر تجزیہ کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں کسی نہ کسی طرز کے امتیازی سلوک کے نتیجے میں اپنے غصے اور اپنی رنج جو عالم کے اظہار کے لیے اور اس غصے کو نکالنے کے لیے وہاں پہ گئے. تو جو عالمگیری لیول پہ گلوبل لیول پہ دنیا بھر میں ایک غیر مساواتی عمل تو بہرحال ہے, چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ معاشرتی ہو, تو یہ جو لوگ تھے ان لوگوں کے جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہی کے ملکوں میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک.
وہ تو ٹھیک ہے, یہ کافی تفصیلی بات ہو گئی. اب یہ بتائیے کہ اب آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
جی اب اگر یہ لوگ جاتے ہیں, اصل میں آگے یہ ہے کہ یہ آپ جو بات کر رہی ہیں کہ 300 لوگ اور 150 لوگ, یہ 100 سینکڑوں کی بات نہیں ہے. ریاستی جو نظام ہے جس کو نیشن سٹیٹ سسٹم کہتے ہیں, یہ میرے خیال میں سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہے. بات کس چیز کی ہے کہ بجائے ان 100, 200, 500 لوگوں کے اوپر ان ملکوں کو نظر رکھنے کے, اس امر پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے کسی وقت میں کہیں ایسے نہ ہو کہ بہت سارا دھارا اس طرح کے کسی نہ کسی ایڈونچر میں, اس طرح کے کسی تنظیم کا, چاہے وہ داعش ہو, وہ القاعدہ ہو, یا وہ کوئی بھی ایسی ٹرانس نیشنل یعنی کہ بین الاقوامی ایسی آرگنائزیشن ہو جس کو نان سٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں.
جی ڈاکٹر عباسی, وہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارا بات یہ ہے کہ ان کی اب ری انٹیگریشن جو مرکزی دھارا ہے معاشرے کا اس میں واپس لانے کی کیا صورت ہو. یہ تو اعداد و شمار کی بات ہے, وہاں پر تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں.
جی 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 بالکل یہی ہے, اس میں واپسی دھارے میں لانے کی بنیادی وجہ یہی ہے. ان کو طریقہ کار تو یہی ہے کہ بہت سارے جو آج کل ماڈرن جو ہے نا ان کو مین اسٹریم کرنے کے بہت سارے طرز ہیں, ان کی نفسیاتی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, ان کو زیر نگرانی بھی رکھا جاتا ہے, کوئی ایسے کیمپ بھی بنا سکتے ہیں یا ان لوگوں کے اوپر نظر بھی رکھی جا سکتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو محرک ہے اس طرح کی چیزوں کا,
اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے,
ایڈریس کرنا ضروری ہے.
منصور, یورپی ملکوں میں دوبارہ بحالی اور آباد کاری کے معاملے پر کچھ مزاحمت موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے یورپی ملکوں میں جسے کہنا چاہیے داعش سے متاثرہ ہو کر کئی طرح کے حملے بھی کیے گئے جو کہ انتہا پسندی کے نظریات سے لوگ متاثر تھے, ان کا رد عمل اس صورت میں بھی سامنے آیا. اب وہاں پر کیا صورت ہونی چاہیے, کیونکہ خاص طور پر جب امیگریشن کا معاملہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے تو حکمرانوں کا رویہ کچھ عجیب سا ہے. وہاں پر واپسی کے لیے کیا اقدام کرنے ہوں گے, کیا وہاں پر اقوام متحدہ کو اپنا کوئی لایا عمل دینا ہوگا یا کس طرح سے کوئی چیز ایسی بنا کے دینی ہوگی کہ ان لوگوں کو جو اپنے ان ملکوں سے گئے ہیں ان کو واپس لینے کی کوئی صورت ہو؟
دیکھیے, جہاں تک یورپی دنیا کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس انسانی حقوق کا وہ پرچار کرتے ہیں اب اس کا عملی امتحان جو ہے وہ اس آزمائش کی صورت میں ان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے. اور وہ اگر اپنے ہی لوگوں کو جو کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ اپنے ہی نظام کے خلاف یا اس سے ناراضگی کی بنا پہ یا دنیا میں جو ایک عمومی آپ کہہ لیں یہ انجسٹس پائی جاتی ہے, جو مختلف ایشوز ہیں اور خاص طور پہ ایسے ایشوز کے جو اب انہیں پولیٹیکل بنا دیا گیا ہے, لیکن اس کا پہلو جو ہے وہ زیادہ انسانی تھا, میری مراد مسئلہ فلسطین سے ہے, اس سے متاثر ہو کے یا وہاں جو ظلم اور زیادتیاں روا رکھی جا رہی ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے, یا جس ان شوگوں کو بیسیکلی داعش نے اور جس طرح کے انتہا پسند گروپس ہیں انہوں نے اس کو ہارویسٹ کیا اور اپنے ہاں ان لوگوں کو انڈکٹ کیا. اور یہ بنیادی طور پہ انہی ممالک کا ذمہ بنتا ہے کہ وہ کم از کم اپنے ان شہریوں کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جو کردار ادا کریں, کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو یہ آپ ایک انسانی علمیت اپنے طور پہ جنم دے ہی رہا ہے, لیکن اس کا جو فار ریچنگ امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. خاص طور پہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اس میں اکثر لوگ, اگر آپ خاص طور پر نوجوانوں کا اگر انالیسس کریں ان کے جو مختلف اسٹوریز سامنے آئی ہیں تو وہ ویل آف فیملی سے تعلق رکھتے تھے, وہ کوئی بھوک ننگ یا بےروزگاری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس عمل میں شریک نہیں ہوئے, وہ اپنی سویٹری کے نتیجے میں جو بھی کچھ مس کیلکولیشن تھی یا جس طرح سے انہوں نے چیزوں کو اسٹڈی کیا, تو لہٰذا انہیں اسی طرح اسی لیول پہ ان کی سائیکولوجیکل آپ کے لیے ریہیبلیٹیشن اور ان کو اپنی سوسائٹی کا جو مین دھارا جو یقیناً سوشل ویلفیئر پہ بلیو کرتا ہے یہ ساری سوسائٹی اور ان کے ہاں جو سوشل جسٹس سسٹم ہے وہ بہت زیادہ اس کی پذیرائی ہے دنیا میں اور لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں اس سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور اس میں اقوام متحدہ کو کسی حد تک آن بورڈ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اقوام متحدہ کی جو کوشش ہے وہ برابر ثابت نہیں ہو سکی. یونیسکو کو اس مرحلے میں انوالو کیا گیا لیکن وہ ابھی تک کوئی عملی صورت اختیار نہیں کر سکا, کیونکہ وہ بات قراردادوں کی حد تک یا جو انڈور ٹیبل ڈسکشن ہے وہاں تک ہی رہ گئی, کیونکہ اس کے لیے کچھ لوازمات بھی ریکوائرڈ ہیں, مطلب انفراسٹرکچر بھی ریکوائرڈ ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان جدید ممالک کے پاس یا ترقی یافتہ ملکوں کے پاس وہ آلریڈی میسر ہے, کہ جس انداز سے وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور کیریئر کاؤنسلنگ کا مطلب ان کے یہاں رواج ہے, اور خاص طور پہ اس طرح جو ٹراماٹائز پیپل ہیں جو بہت ہی زیادہ مشکلات گزار ہیں ان کو وہ اپنی سوسائٹی کے حوالے سے کارآمد بنا سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ سکسیس اسٹوری جو ہے وہ دیگر ممالک خاص طور پہ جو غیر ترقی یافتہ ممالک سے تعلق رکھنے والے اسی طرح کے متاثرہ افراد کے حوالے سے ایک بہت بڑا لیسن ہوگا کہ وہ کس انداز سے اپنے ملکوں اپنے اس طرح کے گمراہ لوگ جو ہیں یا جو انتہا پسند یا شدت پسندی کے شکار ہوئے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے وہ ان سکسیس اسٹوری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن اگر یورپی ممالک اور مغربی دنیا جو ہے وہ اپنی آنکھیں اس وقت پہ وہ اور ان پر تو امیگریشن کا بھی وہ ایشو لاحق اس کا اطلاق نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تو انہیں کے نیشنلز ہیں اور اپنے ہی نیشنلز کو واپس لینے کے لیے تو جس طریقے سے مغرب امریکہ جو ہے وہ ایک ایک اپنے بندے کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کو بحال کروانے کے لیے پوری چوٹی کا زور لگاتے ہیں, تو کم از کم یہ افراد کہ جو ان کی اس مین سوسائٹی میں اچھا کردار ادا کر رہے تھے اور اس کے فعال رکن تھے لیکن وہ کسی وجہ سے اس راستے سے بھٹک کر اس دلدل میں اتر گئے ہیں, اب ان کو وہاں سے نکالنے کا اور ان کو بحال کرنے کا عمل جو ہے میں سمجھ رہا ہوں انہی ممالک کی اولین ذمہ داری ہے اور اسے ہر حال میں انہیں پورا کرنا ہے, اگر وہ پورا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وہ جو انسانیت کے جو دعوے ہیں جو انسانی حقوق کے دعوے ہیں وہ تمام کے تمام کھوکھلے نعروں کے سوا اور کچھ نہیں ہوں گے.
اچھا اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے پاس کافی سوال بھی ہیں اس سلسلے میں, تو ابھی آگے چلتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ داعش کے جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کی مختلف ملکوں اور معاشروں میں مرکزی دھارے میں لانے کی صورت کیا ہونی چاہیے, ان کی دوبارہ آباد کرنے کی صورت کیا ہونی چاہیے. برگر ہم فیضان سے بات کر رہے تھے. فیضان, بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے فنڈ یعنی یونیسیف کا کہنا ہے کہ شام میں 2018 اور 2019 کے دوران 1000 سے زائد بچوں کی ہلاکت ہوئی. یوں یہ سال 2011 سے شروع ہونے والی جنگ کے دوران سب سے زیادہ ہلاکت خیز بھی رہا. شام میں یونیسیف کے نمائندے فران ایکویزا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 40,000 بچے الہول کیمپ میں محصور ہوئے. یہ کیمپ کردش ملیشیا سیرین ڈیموکریٹک فورسز چلا رہی ہیں. ان کے مطابق ان میں 28,000 بچے غیر ملکی ہیں. ان میں سے 20,000 کا تعلق عراق سے, 8,000 کا تعلق مختلف قومیتوں سے ہے, اور اس میں مختلف 12 سال سے کم عمر اور 15% بچے جو ہیں وہ 5 سال سے بھی کم عمر کے ہیں. اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یونیسیف خود اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا, اور کیا ترقی یافتہ ملکوں کو اس حوالے سے ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں جب بچوں پہ اس کی بات آتی ہے؟ تو
دیکھیے, بات وہیں پر آ کر رک جاتی ہے کہ یونیسیف جو ہے اس کا جو بجٹ ہے وہ زیادہ تر جو ہے ترقی یافتہ ممالک سے آتا ہے. یہ وہی ترقی یافتہ ممالک ہیں جو کہ ان لوگوں کو اپنے ہاں جگہ دینے کو تیار نہیں ہیں, تو ان کے پاس جو ایک سستا طریقہ ہے کہ وہ یونیسیف کو امپاورمنٹ کریں, اور یونیسیف جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا سیاسی اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان خاندانوں کو اور خاص کر ان بچوں کو اسی معاشرے میں جو ہے مدغم کر دیا جائے. اس سلسلے میں کچھ اچھی مثالیں بھی ہیں. میں اس میں جو آپ کو معلوم ہے جو پاکستانی بنگلہ دیش میں رہ گئے تھے ان کے لیے کئی آرگنائزیشن جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. تو یہ بات باور کر لی گئی ہے کہ ان کا کہیں اور جانا ممکن نہیں, تو ان کو اسی معاشرے میں سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ ہمارے پاس کیونکہ جو ہم کا مطلب ہے کہ ہماری جو ساری دنیا ہے, ہم نے 2 عالمی جنگیں لڑی ہیں, ہم نے مہاجرین کا مسئلہ حل کیا ہے, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جو تعداد جو ہے اگر ان کو دیکھا جائے, اگرچہ کہ زیادہ لگتی ہے, مگر جو ریسورسز اویلیبل ہیں اس کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے کہیں زیادہ ریسورسز اس جنگ کو کروانے اور اس کو رکوانے میں لگ چکے ہیں. لیکن یہ جو تحریک ہے یہ انہی ممالک سے اٹھنی چاہیے جہاں پر یہ مسئلہ ہے. اگر وہ ممالک آواز نہیں اٹھاتے مل کر, چاہے وہ کسی بھی طرف, چاہے وہ ایک دوسرے کو پسند بھی نہ کرتے ہوں, تو اگر نہیں اٹھائیں گے تو یہی مسئلہ جو ہے وہ ایسا ناسور بنے گا کہ نہ سیریا سیٹل ہو سکتا ہے نہ عراق. تو میرے خیال میں جو کمبینیشن ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ساتھ ایک پش آنی چاہیے ترقی پذیر ممالک کی طرف سے, ترقی پذیر ممالک کی طرف سے, کہ ہمیں اس مسئلے کا حل چاہیے, اور یہ حل ہے, اور اس کے لیے ہمیں ریسورسز
درکار ہیں. چلیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. برگر ملک, امریکہ نے, اقوام متحدہ اور ایس ڈی ایف کے عہدیداروں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ داعش کے کچھ ہزار افراد کو انتہا پسندی کے رجحانات سے پاک کرنے کے لیے زیادہ کوششیں نہیں کی گئیں, کیونکہ اس نوعیت کے پروگراموں کو چلانے کے لیے وسائل ہی نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان ہزاروں افراد کو آپ انسانی بحران کے طور پر ترک تو نہیں کر سکتے, پھر ایسے پروگراموں کو ترتیب دینے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کن کن جگہ پر کن کن جگہ سے آواز آنی چاہیے, اور کن کن جگہ سے ترقی یافتہ ملکوں کی بات مستقل ہو رہی ہے, کس طرح سے اس بات کو آگے بڑھایا جائے گا؟
دیکھیے, یہ تو بات اس بات سے منحصر ہے کہ کیا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو ایز اے سیریس ایشو دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئیسس کو ہم نے ملٹریلی ڈیفیٹ کر دیا ہے, اور پھر وقت لگ یہ رہا ہے کہ وہ ابھی وہ کافی بکھر گئے ہیں اور ابھی ایک کوئی سے گروپ کے طور پہ دوبارہ وہ اس کے سامنے نہیں آ رہے ہیں, تو معاملہ ختم ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ معاملہ کسی بھی طرح سے ختم نہیں ہوا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کا حل بہرحال انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہی ہوگا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہی کرنا پڑے گا. اور میرے نزدیک جو یو این جو ہے یونائٹیڈ نیشنز جو ہے یہ بہترین ادارہ ہے جو کہ اس مسئلے کو ٹیکل کر سکتا ہے. دیکھیے اس میں تمام ہم نے ممالک کی بات کی کہ آپ نے ازبکستان قزاقستان اور دوسرے ممالک کی بات کی جو کہ ان لوگوں کو واپس ایکسیپٹ کر رہے ہیں, مگر یہاں پہ ایک بہت ایک فائن پوائنٹ یا فائن لائن آ جاتی ہے کہ ریاست تو ان کو واپس قبول کر رہی ہے, کیا ان ریاستوں کی سوسائٹی جو ہے وہ بھی ان کو قبول کریں گی نہیں؟
جی بالکل.
تو میرے خیال میں یہ جو ایک ایشو ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. اور اس کا حل اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے کہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام میں ہم نارملی یہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو بھی لوگ ہیں جن کو آپ نے دوبارہ بھی سیٹل کرنا ہو کسی اور جگہ پہ, آپ ان کو ایک نیا نام دیتے ہیں, ایک نئی آئیڈینٹی دیتے ہیں, ان کو ایک ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو بھی کما سکیں, اور ان کو یہ گمنام طریقے سے یا کسی دوسرے نام کے ساتھ کسی اور جگہ پہ آپ ان کو سیٹل کر دیتے ہیں. تو اگر انٹرنیشنلی یہ اس بات کے اوپر تمام لوگ راضی ہو جائیں تو اس طرح سے یہ کیا جا سکتا ہے. مگر اس کو ہمیں یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جن جن ممالک سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان ان ممالک میں ہی ان کو واپس جانا چاہیے, یا ان ممالک کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہوں ان کو دوبارہ ری سیٹل کرنے کے, یا اپنے ملک میں کریں یا اپنے ملک کے اندر کسی اور علاقے میں کریں یا کسی اور ملک میں کریں. بہرحال یہ ذمہ داری ان کی اپنی ہونی چاہیے, کیونکہ جو بھی وجہ ہو جس وجہ سے بھی وہ ISIS کو جوائن کرنے گئے ہوں, ذمہ داری بہرحال ان کے اپنے ملک کی ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر خاطر خواہ کنٹرول کیوں نہیں رکھا. تو میرے خیال میں اگر انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ایسا فورم بن جائے جو اس معاملے کو ٹیکل کرے, یو این کے تھرو ہو سکتا ہے, اور ایک انٹرنیشنل سولوشن نکالا جائے, تمام لوگ اپنے اپنے ممالک میں واپس جائیں اور ان کی گورنمنٹس جو ہیں وہ ان کو ریہیبلیٹیٹ اور ری انٹیگریٹ کرنے کے معاملات کو ٹیکل کریں اور اپنے جیسے بھی کر سکتے ہیں. اور اگر یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر نہیں کیا جاتا تو میرے خیال میں یہ ہم ایک ایسا ہے کہ بارود ہے جس کا فیوز میں آگ لگی ہوئی ہے, اور یہ وقت کے ساتھ ہے جب پھٹے گا تو میرے خیال میں ایسے سے بھی بڑا خوفناک دھماکہ ہوگا.
اچھا ڈاکٹر عباسی, معاشرے میں انتہا پسند رجحانات کے حامل افراد کو دوبارہ سے بسانے, دوبارہ سے آباد کرنے کا عمل ایک دشوار اور پیچیدہ عمل ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کے خیال میں ان ذہنی رجحانات اور انتہا پسند نظریات کو مثبت انداز میں تبدیل کرنے کا طریقہ کار اور لائے عمل کیا ہونا چاہیے کہ بعد میں معاشرے میں بھی ان کو قبولیت مل سکے؟ ڈاکٹر عباسی ہیں؟ ڈاکٹر عباسی آپ کو میری
رجحان کی آپ بات کر رہی ہیں؟
جی
آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی آ رہی ہے.
ذہنی رجحان کی آپ جو بات کر رہی ہیں, یہ آپ ایک بنیادی نقطے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ افراد کا ذہنی رجحان ایسے نہیں ہوتا کہ ان کا بذات خود سے ایک ذہنی رجحان بن گیا اور انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم میں جا کے یا اس کو تشکیل کر دیا, ایسے نہیں ہوتا.
ڈاکٹر عباسی میرا سوال کچھ اور تھا, میرا سوال کچھ اور تھا, بالکل اور تھا. میرا سوال یہ تھا کہ اب یہ لوگ جو کہ وہاں گئے ہیں, ان میں دو طرح کے لوگ ہیں, چونکہ ہم اپنی اس بحث کا پہلے سے آغاز کر چکے ہیں, آپ نے اس میں شامل نہیں تھے, اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جبری طور پر وہاں سے شامل کیا گیا, داعش نے اپنا قیدی بنا کر یا کسی بھی اور طریقے سے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ خود سے چلے گئے. اب بات یہ ہے کہ ان کے انتہا پسندی کے اس رجحان کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ میرا سوال ہے.
جیسے جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت 21ویں صدی میں جو ریاست کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ریاست کے باہر سے آنے والے چیلنجز نہیں ہے. میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں, میں اس کے اوپر لیول کی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں.
نہیں آپ اس کا سیدھا بات ریاست جی مجھے یہ صرف بتائیے گا کہ آپ کیا طریقہ کار سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو دینا چاہیے, کوئی ایجوکیٹ ہونا چاہیے؟
جی یہی بتاتا ہوں آپ کو. پچھلی صدی میں یو این بنا تھا, جو میرے ساتھ کولیگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یو این ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کو یوز کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یونائٹیڈ نیشن جو ہے وہ اقوام متحدہ, وہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ وہ چیریٹی آرگنائزیشن ہے یا ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, یونائٹیڈ نیشن بنا تھا دوسری
عباسی صاحب میرے پاس بہت سارے سوال ہیں, براہ کرم میرے سوال کا جواب دیجیے گا کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. آپ ایک پڑھانے والے ہیں, آپ ایک عالم ہیں, طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یہ بتائیے براہ کرم مختصراً. کیونکہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں
جی. کہ نئی تنظیم کی تشکیل کی ضرورت ہے. جو موجودہ تنظیمیں ہیں دنیا بھر میں ایک نئی تنظیم کی تشکیل کی ضرورت ہے جو ان بنیادی محرکات کو ایڈریس کرے, چاہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی تنظیموں میں شامل ہوتے ہیں یا اپنے ملکوں میں واپس آ کے ان کو دائرے میں شامل کرنے کا نظام وضع کرنے کے لیے عالمگیر سطح پہ یعنی کہ گلوبل لیول پہ ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جو اس بات کو سمجھے کہ یہ جو لوگ جن کے ذہن ایک خاص قسم کے پرتشدد نظریات پہ قائم ہو جاتے ہیں یہ معاشرے کے لیے خطرہ بھی ہیں, اور ان کو دوبارہ سے ایک سیولائز معاشرے میں چاہے وہ ڈیولپڈ سوسائٹی ہو یا ڈیولپنگ کنٹریز ہوں اس کے اوپر ایک عالمگیر سطح پہ تنظیم کی ضرورت ہے کہ جو کہ اس چیلنج کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے مطابق ایسا نظام وضع کرے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو. یہ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر موجودہ نظام جو ہمارا ہے اس میں اقوام متحدہ بھی ہو سکتی ہے, جو موجودہ سو کالڈ جو ایک غیر معمولی قسم کا ایک غیر جو فعال انٹرنیشنل سسٹم ہے اس میں بہت سارے لوپ ہولز موجود ہیں, اور جب تک یہ رہیں گے ان لوگوں کو مین دھارے میں نہیں لایا جا سکتا. ایک ایسی تنظیم تشکیل کرنے کی ضرورت ہے
کہ عالمی سطح پر اصلاحات کی ضرورت ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر اصلاحات کی ضرورت ہے. منصور یہ بتائیے گا کہ شام کے کرد اکثریت والا علاقہ ہے روجاوا, اس میں الہول کیمپ واقع ہے, اس میں 72,000 سے زائد افراد موجود ہیں جن میں سے بیشتر وہ عورتیں اور بچے ہیں جو داعش کے آخری زیر کنٹرول علاقے سے آئے, جہاں خواتین آج بھی داعش خلافت کی واپسی کے لیے دعائیں کرتی ہیں. ان میں ہزاروں کی تعداد میں شام اور عراق کے لوگ ہیں. عراق کی حکومت ان کو خطرہ سمجھتی ہے, شام میں ان کو بسانے کی کوئی صورت نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں ایسے افراد کی بحالی اور آباد کاری کے لیے عالمی اداروں کو کس نوعیت کی ذمہ داری اب اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ واقعی اس مقام پر بات آ چکی ہے کہ اگر ان کو بالکل آپ ترک کر دیں گے تو پھر واقعی اس کا کوئی حل ہو نہیں سکے گا.
یقیناً جی, جس طرح پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کام ایک اپ ہل ٹاسک ہے, اور اس کو ابھی جو ہمارے پاس مروجہ ادارے موجود ہیں چاہے وہ اقوام متحدہ کی صورت میں ہے یا مختلف اور کوئی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے اگر کوئی نیٹورکس آپریٹ کر رہے ہیں, ان سے ہٹ کے ہمیں اپنی جو کوششیں ہیں ان کو عالمی سطح پر منظم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان اس انسانی بحران یا اس انسانی المیہ جو ہے جو ان دا میکنگ ہے بلکہ اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہے اس کو بطریقہ احسن جو ہے وہ ٹیکل کر سکے. اور خاص طور پہ جس الارمنگ فگر کا آپ نے اشارہ کیا 72,000 کے قریب مرد خواتین جو ہیں جس طرح لاہور کیمپ میں ایک آپ کہہ لیجیے
موجود ہے موجود جی
جو حد ہے جی اس سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے, تو یہ لوگ یقیناً ایک لاوے کی صورت میں وہاں پک رہے ہیں, اور اگر اس ایشو کو حل نہ کیا گیا تو وہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن جس طرح آپ نے خود اشارہ کیا کہ جس جگہ پہ یہ لوگ موجود ہیں وہ علاقہ خود سے اس وقت جنگ کا شکار ہے یا جنگ زدہ علاقہ ہے, تو ان ممالک اس ملک کے پاس یا اس جگہ اس وقت کی جو حکومت ہے ان کے پاس ذاتی طور پہ وہ وسائل موجود نہیں ہیں, حکومتی سطح پہ وہ وسائل موجود نہیں ہیں کہ جس میں وہ اس طرح کے بحران کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکے. یہاں پہ ایک انٹیگریٹڈ انٹرنیشنل گلوبل ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ جس میں ان لوگوں کی ایسے مرد و خواتین اور بچوں کی بحالی کے حوالے سے جو ہے وہ سنجیدہ کوششیں کی جائیں, اور صرف وہ قراردادیں منظور کرنے کی حد تک نہ ہو, اور اس میں جو انٹرنیشنل فنڈنگ ہے اس کا میکنزم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے, کیونکہ یہ ایک دو روز میں ہونے والا کام نہیں ہے, یہ مہینوں اور سالوں میں آپ کسی اس طرح سے ٹراما سے گزرنے والے لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کرتے ہیں یا ان کو ایک جو آپ کی نارمل زندگی ہے اس میں واپس لانے کے لیے, اور خاص طور پہ ایک ایسا ٹرائبل معاشرہ ایک ایسا آرتھوڈاکس معاشرہ کہ جس کے کچھ اپنے ہی اسٹینڈرڈز ہیں اپنے ہی نارمز ہیں, تو وہاں پہ ان لوگوں کو ایکسیپٹیبل کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن طاقتوں نے یا جن ماضی میں اگر انڈیویجول لیول پہ میں مثال دے سکوں تو فلسطین کے اندر بہت سارے ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جب اسرائیل نے یہ طے کیا کہ غرب اردن کے علاقے میں فلاں فلسطینی نوجوان جو ہے وہ نہیں رہ سکتا, اس کو یہاں سے نکالا جائے, اس کو دوسرے کسی ملک میں سیٹل کیا جائے. اسے بہت ایسے بہت ساری مثالیں موجود ہیں, ان ان افراد کو, انڈیویجولس کو دوسرے ملکوں میں بھیجا گیا اور ان کو ایک لحاظ سے ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے ان کی تربیت کی گئی اور انہیں ایک معاشرے کا فعال رکن بنانے کے لیے ایفرٹ کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں اگر انڈیویجول لیول پہ اتنی کنسنٹریشن ہو سکتی ہے تو جہاں پہ اتنا بڑا ایک انسانی بحران, انسانی المیہ جو ہے وہ آپ کے لیے سر اٹھائے کھڑا ہے, تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہماری جو عالمی برادری ہے اور خاص طور پہ وہ ممالک کہ جو انسانیت کا اور انسانی حقوق کا بہت زیادہ پرچار کرتے ہیں, ان کی ذمہ داری اس وقت دوچند ہو جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس معاملے کو ونس فار آل سیٹل کرنے کے, ادر وائز یہ چیزیں اسی طرح پاپ اپ ہوتی رہیں گی اور آج کے جو
کوئی صورت نہیں بنے گی.
جی وہ کل کی ایک نئی آزمائش جو ہے اس صورت میں ان کے سامنے کھڑے ہوں گے.
اچھا پروفیسر فیضان, بحالی اور آباد کاری کی تو بات ہم نے کر لی, کافی کر لی, لیکن داعش کی خلافت کے خاتمے سے مراد ظاہر ہے کہ داعش کا خاتمہ نہیں, جس پر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں, کیونکہ اس کی نظریاتی اساس باہر طور موجود ہے. آپ کے خیال میں ایسے انتہا پسند گروپوں سے نمٹنے کے لیے مختلف ملکوں میں نظریاتی سطح پر ان کو کاؤنٹر کرنے کی کیا صورت ہو, متبادل بیانیاں کیسے فروغ دیا جائے؟
جی بہجت, میں جب یہ باتیں سن رہا تھا تو مجھے سراج اورنگ آبادی کا شعر یاد آ رہا تھا کہ خبر تحیر عشق سن, نہ جنو رہا نہ پری رہی, نہ وہ تو رہا نہ وہ میں رہا, جو رہی سو بے خبری رہی. تو یہ جو بے خبر لوگ ہیں, ان لوگوں نے سب سے پہلے نظریاتی طور پہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مہاجر بنایا ہے اور پھر وہ جسمانی طور پر بھی مہاجر ہو چکے ہیں. تو یہ جو نظریاتی مہاجر ہیں یا آئیڈیولوجیکلی ڈسپلیس پیپل جو ہیں, ان کے لیے آئیڈیولوجیکل ہی انسٹرومنٹ یا ٹول جو ہیں ان کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں میں دو بہت سی چیزیں ہیں, لیکن ان میں میں دو عناصر جو ہیں ان کی طرف توجہ دلوانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے جو ہے جو ہمارے مدارس ہیں, کیونکہ زیادہ تر اگر دیکھا جائے چاہے وہ آئسس ہو, طالبان ہو, ان سب کا ایک محور ہے اور وہ ہے مذہبی محور. اس محور کے لیے ہمیں اسلام کے جو مدارس ہیں جو کہ جنہوں نے جو تعلیم دے سکتے ہیں ان کو آگے بڑھنا ہوگا, اور اس کے لیے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس او آئی سی جو ہے وہ بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے, کیونکہ سب سے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ ان ممالک کو ہیں جو کہ او آئی سی کے کرتے دھرتے ہیں. اگر وہ اس میں انویسٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور مدارس اور ایسے علماء جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں, اور یہ بڑا پریکٹیکل سلوشن ہے اور یہ ہو سکتا ہے, تو ان کو ان کی یہ جو بے خبری ہے, ان کی یہ جو تحیر عشق ہے, ان کو اس سے ان کو نکالا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ جو تعداد ہے لوگوں کی وہ ان لوگوں کی ہے جو کہ خواتین ہیں اور جو بچے ہیں, اور ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو خواتین ہیں وہ دعائیں مانگتی ہیں آئسس کے واپس آنے کی, تو اس کی اگر وجہ دیکھی جائے تو وہ لا اینڈ آرڈر چیلنجز ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ان سے کوئی خاص ہمدردی ہے, کیونکہ چاہے سخت زیر بھی آرڈر ہو تو وہ آرڈر جو ہے کم از کم آپ کو امن دیتا ہے, پناہ دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ طالبان جب سن 1990 میں آئے تھے تو ان کو ویلکم کیا گیا تھا افغانستان میں, کیونکہ وہ ایک آرڈر لے کر آئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو بعد میں تباہی مچائی سو مچائی, لیکن یہ جو ان کی ضرورت ہے, اس ضرورت کے لیے یہ دو چیزیں ہیں, ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں اگر کوئی با اختیار لوگ اس چیز کو سن رہے ہیں تو اگر وہ کان دھر لیں اس پر تو بڑی مہربانی ہوگی.
اچھا آخری سوال برگڑے مالک سے. برگڑے صاحب, ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے کچھ علاقوں میں اس انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے اور ایسے نوجوان جو اس کا شکار ہوئے تھے ان کو واپس مرکزی دھارے میں لانے کے لیے کچھ کیمپس بھی بنائے گئے تھے, اس کے بارے میں بتائیے. آخری ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے.
تو پاکستان نے بہت سکسیسفلی تقریباً تمام جو چیزیں کی جائے علماء تھے ان سے مل کر انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا جس کا نام تھا قیام پاکستان, اور اس میں تمام مطالعے کے علماء نے دہشت گردی کے خلاف اپنا فتویٰ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کاؤنٹر نیریٹو تھا جو کہ کافی حد تک کامیاب رہا. یہی بات دوسری کہ ان کے طالبان کے جو لوگ کے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے تو پاکستان آج سے ایک ٹو پرونگڈ پروگرام چلایا تھا جس کا نام تھا شاید صبح 9, अंग्रेजी में जिसको कहेंगे द न्यू डॉन। इसमें सबसे पहले फेज वन में उन्होंने तमाम लोगों को इससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि इसके दो बुनियादी
जी बस एक मिनट से बताए 20 सेकंड है हमारे पास बाकी जी
बस एक जो जिन्होंने कम क्राइम्स किए थे उनको रिहैबिलिटेट किया था, जिन्होंने ज्यादा जो हार्ड कोर टेररिस्ट थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। फिर फेज वन में इनको जो रिलीजन जो इनको जो
देखिए ताकि वो मरकजी धारे में शामिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर मालिक हमारे साथ इस वक्त थे। अब मेज़बान बहजत जलानी, प्रोड्यूसर असफर इमाम और इंजीनियर रॉब मैकलिन को इजाज़त दीजिए। हम अपने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हैं, डॉक्टर हुमा बकाई, मंसूर जाफर, ब्रिगेडियर इमरान मलिक, प्रोफेसर फैजान और डॉक्टर उमर अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
प्रोग्राम है आपकी सेहत बेहद हाजिर खिदमत है। डिमेंशिया एक ऐसा मर्ज है जो दुनिया भर में आम लोगों की सेहत के लिए एक बड़ा मसला है। 50 मिलियन यानी कोई 5 करोड़ अफराद डिमेंशिया का शिकार हैं और तवक्को की जा रही है कि आइंदा 30 वर्षों में ये तादाद 3 गुना बढ़ जाएगी। तहकीककार डिमेंशिया के इलाज और रोकथाम के तरीकों की तलाश में हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की कैरल पियर्सन का कहना है कि अमेरिका में इस सिलसिले में एक कारआमद तजुर्बा किया जा रहा है। उम्र में इजाफे के साथ बाकायदा वर्जिश, सेहतमंद खुराक, ब्लड प्रेशर या फिशार खून को मामूल के मुताबिक बरकरार रखना, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को सेहतमंद सतह पर कायम रखना ऐसे अवामिल हैं जो डिमेंशिया की रोकथाम में मुआविन साबित होते हैं। डिमेंशिया उम्र में इजाफे का हिस्सा नहीं, लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं कि बढ़ती उम्र डिमेंशिया की वजह बन सकती है और यूं उम्र में इजाफा याददाश्त के लिए खतरे का बायस हो सकता है। आजकल दुनिया में लोगों की उम्रों में भी इजाफा हो रहा है, इसीलिए सेहत के इदारे और तहकीकार डिमेंशिया की रोकथाम, खात्मे और इलाज मुआलजे के तरीकों पर गौर कर रहे हैं। उनके सामने अल्जाइमर का मर्ज भी है जो डिमेंशिया की इंतहाई आम किस्मों में से एक है। डेविड शोर अल्जाइमर का शिकार हैं। उन पर एक नए तरीके इलाज को आजमाया जा रहा है जो अल्जाइमर के इब्तदाई मराहल में इसका इलाज कर सकता है। शोर अपने डॉक्टर विभोर कृष्णा के साथ हैं जो रियासत ओहायो के वैक्सनर मेडिकल सेंटर में एक न्यूरोसर्जन हैं। डॉक्टर कृष्णा कह रहे हैं कि सब ठीक है और डेविड शोर कहते हैं कि आइए इसे आजमा लेते हैं और डॉक्टर कृष्णा का जवाब भी यही है कि आइए ये तजुर्बा करके देखते हैं। डेविड शोर के लिए आजमाए जाने वाले तरीकेकार में साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से हदफ बनाते हुए ब्लड ब्रेन बैरियर को खोला जाता है। यहाँ ये भी वजाहत करते चलें कि ब्लड ब्रेन बैरियर एक हिफाजती तय है जो दिमाग को इन्फेक्शन से महफूज रखती है। डॉक्टर कृष्णा कहते हैं कि इस बैरियर की मदद से अल्जाइमर जैसे आसाब को मुतासिर करने वाले इमराज का इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है।
ओपनिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर अलाउज अस टू एक्सेस More of the brain tissue.
डॉक्टर कृष्णा का कहना है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को खोलने से हम दिमाग के ज्यादा टिश्यूज तक रसाई हासिल कर सकते हैं और यूं इलाज को ज्यादा मौसर बना सकते हैं। डेविड शोर और उनकी अहलिया किम किसी भी नए इलाज के लिए तैयार थे जो डिमेंशिया की रोकथाम में उनकी मदद कर सकें। किम अपने उस रद्द अमल का इजहार करती हैं जब उन्हें एक फोन कॉल में दावत दी गई कि वो एक क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हो जाएं।
There's this trial, would you be interested in without really knowing what it was, we said sure.
किम बताती हैं कि टेलीफोन कॉल में उन्हें बताया गया कि ये एक तजुर्बा है और क्या हम इसमें शामिल होना चाहेंगे, तो इसके बारे में न जानते हुए भी हमने इसमें शिरकत की हामी भर ली। डेविड शोर उन 10 मरीजों में से एक थे जिन्हें इस तजुर्बाती मरहले में शामिल किया गया। इस ट्रायल में MRI की मदद से दिमाग के उन हिस्सों पर तवज्जो मरकूज की जाती है जो याददाश्त और पहचान का काम करते हैं। डॉक्टर कृष्णा की وضاحت کے مطابق یہی وہ حصے ہیں جہاں الزائمر کے مریضوں میں زہریلی پروٹین جمع ہو جاتی ہے جنہیں ایمیلوئڈ کا نام دیا جاتا ہے.
Higher deposition of amyloid goes hand in hand with loss of function in Alzheimer's disease.
ڈاکٹر کرشنا کا کہنا ہے کہ ایمیلوئڈ کی بڑی مقدار اور الزائمر کے عارضے میں یاداشت کھونے کا آپس میں گہرا تعلق ہے. کرشنا کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس طریقے کار کی مدد سے مریض کا اپنا خود دفاعی نظام اس زہریلی پروٹین یعنی ایمیلوئڈ کی کچھ مقدار کو خود سے ختم کر سکے. اس طریقے کار میں الٹرا ساؤنڈ لہروں کی مدد سے دماغ کے اس حصے کو سکیڑا اور پھیلایا جاتا ہے. ڈاکٹر کرشنا کا کہنا ہے کہ اس عمل سے بلڈ برین بیریئر کو میکان کی انداز میں کھولنے میں مدد ملتی ہے. اس عمل کے دوران مریض بدستور ہوش میں بھی ہوتا ہے. بیریئر کو کھولنے سے ممکن ہے ایک روز یہ ممکن ہو سکے کہ ڈاکٹر مطلوبہ جگہ پر براہ راست دوا کی فراہمی کر سکیں. کم شور محسوس کرتی ہیں کہ یہ امکان موجود ہے کہ ان کے شوہر اس علاج سے فائدہ اٹھا سکیں گے.
We're hopeful that it can help him, but we also know maybe it'll help somebody else.
کم شور کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے اس طریقے علاج سے ان کی مدد ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ممکن ہے یہ اور بھی مریضوں کے لیے فائدہ مند ہو. ڈیوڈ شور کی عمر محض 56 برس تھی جب انہیں الزائمر کا عارضہ لاحق ہوا, اور وہ خود ایک ایسے جائزے کا حصہ بن گئے جس سے دوسروں کی بھی مدد ہو سکتی ہے اور ایسے لوگوں کی بھی جو ابھی اس مرض یعنی الزائمر کے ابتدائی مراحل میں ہیں. بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.